ہر حرکت کا مقصد سکون اور راحت حاصل کرنا. تو جب حرام میں سکون ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے ایسی چیز کا؟ میں نے اگر خدا اور رسول کی بات پر وہ اعتقاد نہ ہو تو عقل سے سوچیں کہ ایسی چیز کا کیا فائدہ جس میں آرام ہی نہ ہو راحت ہی نہ ہو. دن رات دیکھتے ہیں کہ یہ سود کھانے والے سود لینے والے چہروں پہ سیاہی ہوتی ہے ان کے, عجیب دھواں دھواں سنبھالوں میں رونق نہیں ہوتی ان کے چہروں اور نہ زندگی میں خوشحالی. بظاہر ہوگا بنگلہ مگر دیکھو تو وہ بھی سودی قرضہ لیا ہوا ہے بنگلے کا, کھانا پینا گاڑی ہے وہ بھی بینک سے لی ہوئی ہے. اب لوگ دیکھتے ہیں ارے یہ تو بینک میں کام پڑا ہے, اس کے تو کوبارے ہوئے ہیں اور مزے میں ہیں. اندر کیا معلوم کہ سب کے سب خود بھی مقروض ہے, اپنی اولاد کو بھی مقروض چھوڑ دے جاتا ہے سودی قرض. کوئی ظالم ایسی بلا ہے کہ یہ اترتی نہیں ہے, سود در سود ہے نا, کمپاؤنڈ انٹرسٹ, سود پہ بھی سود لگتا ہے. یہی ہمارے ملک کی معیشت کو کس چیز نے کھایا؟ سود نے کھایا. اول نمبر سود, دوسرا رشوت. یہی وجہ ہے کہ لوگ مہنگائی کا شکار ہیں, پریشان ہیں. پیسہ جو ہے وہ معیشت میں ٹرن اوور نہیں ہے اس کا, بلکہ جمود آ جاتا ہے پیسے, معیشت خراب. یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم, اما بعد. موعظ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بعض مقبولیت کا طریقہ کار, مقبولیت کا طریقہ کار, اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو تنگ دل نہ ہو, کیونکہ کبھی کبھی دیر لگانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنے بندے کا رونا پیٹنا پسند ہوتا ہے. دیکھیے, آپ اپنے بچے کے لیے کوئی چیز لاتے ہیں مگر اس کو تھوڑا دق کر کے دیتے ہیں, یہاں تک کہ بچہ رونے لگتا ہے اور آپ کو اس کا رونا اچھا معلوم ہوتا ہے. اب جن لوگوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں, اور جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ سخت پریشان رہتے ہیں. حالانکہ دعا کا قبول ہونا بھی کچھ اس کی علامت نہیں کہ یہ شخص خدا کے نزدیک مقبول نہیں. خدا تعالیٰ انسان کی اسی حالت کی شکایت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو فراغت دیتے ہیں تو کہتا ہے خدا تعالیٰ نے میرا بڑا کرم کیا, میرا اکرام کیا, اور جب رزق تنگ کر دیتے ہیں تو کہتا ہے خدا تعالیٰ نے مجھے ذلیل کیا اور خدا تعالیٰ مجھے چاہتے نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ ہرگز نہیں, یعنی یہ بات نہیں ہے کہ فراغت اور خوشحالی خدا تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور تنگ دستی ان کے یہاں ذلیل ہونے کی وجہ سے ہے, بلکہ جس کے لیے غریبی مناسب ہوتی ہے اس کو غریبی دیتے ہیں, جس کے لیے امیری مناسب ہوتی ہے اس کو امیری دیتے ہیں. اور یہ خدا تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ جو حالت وہ ہمارے لیے مناسب سمجھتے ہیں وہی دیتے ہیں. سبحان اللہ. واقعی اگر ہم اپنا بھلا چاہنا چاہیں تو ہم تو اپنے کو تباہ کر لیں گے, اللہ تعالیٰ ہی ہمارا فائدہ سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں میں ہمارا فائدہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں دے دیتے یہ سب تو ہم تباہ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب اپنے اختیار میں رکھا ہے. مجھے بار بار اپنے شیخ رحمہ اللہ کے اشعار یاد آ جاتے ہیں. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا, ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی, ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. یہ سلسلہ اس امر پر چلا تھا کہ قرب کے معنی یہ نہیں جو دریا و قطرے میں سمجھا جاتا ہے, اور اسے الفاظ کے ظاہری معنی مراد دینا سخت غلطی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو پچھلا مضمون چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ جاہل لوگوں نے اللہ کے قرب کو فاصلے کی قریبی اور اللہ کے دوری کو فاصلے کی دوری سمجھا. ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے نسبت نہیں ہے, بلکہ حقیقت میں اللہ کا قرب ہے. قرب سے مراد طاعات اور اللہ کی فرما برداری بڑھ جانا اور ان کے نزدیک مقبول ہو جانا ہے. تو اس سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ قرب کے معنی یہ نہیں جو دریا و قطرے میں سمجھا جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے بندے کی نسبت دریا اور قطرے کی طرح نہیں ہے کہ دریا بہت کثیر پانی رکھتا ہے اور قطرہ جو ہے معمولی ہوتا ہے. اللہ اللہ ہے, بندہ بندہ ہے. بندے کو خدا تعالیٰ سے
اس طرح کی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی. اور اسے الفاظ کے ظاہری معنی مراد دینا سخت غلطی ہے، بلکہ مراد اس قرب سے جس کا اس آیت میں ذکر ہے رضا مندی ہے، یعنی خدا تعالیٰ کا راضی ہونا مراد ہے. اور وہ رضا مندی کا قرب بڑی دولت ہے، مگر اس کو دنیا دار تو کیا مقصود سمجھتے، بہت سے دیندار بھی پورے طور سے مقصود نہیں سمجھتے. قرب خداوندی کی جو دولت ہے، اکثر لوگ بعض لوگ ثواب اور گناہ تو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کام میں اتنا زیادہ ثواب ہے، اس میں اتنا نیکیاں ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے قرب کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ اصلی دولت یہی ہے. بس اس آیت میں حق تعالیٰ نے اس کا طریقہ بیان فرمایا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد جس کے حاصل کرنے کے پیچھے لوگ پڑے ہیں، یہ قرب کا ذریعہ نہیں ہو سکتے، بلکہ ایمان اور اچھے کام اس کا ذریعہ ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ ایمان اور نیک اعمال میں وہی درجہ مطلوب ہوگا جو کامل ہوگا، کیونکہ جو ایمان کامل نہ ہوگا اور جو اعمال کامل نہ ہوں گے وہ خدا تعالیٰ کو پوری طرح پسند نہ ہوں گے، پھر وہ خدا تعالیٰ کی کامل رضامندی کا ذریعہ کیسے بن سکتے ہیں. بس ایمان اور اعمال کا کامل کرنا ضروری ہوا، اور ان کا کامل ہونا موقوف ہے تین چیزوں پر: علم اور عمل اور حال. اگر علم نہیں تو خدا تعالیٰ کے حکم کی خبر ہی نہ ہوگی، اور اگر علم تو ہے لیکن عمل نہیں تو معلوم کرنے سے نفع ہی کیا ہوا. علم سے تو مقصود یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، بس علم و عمل ضروری ہوئے. اور حال سے مراد یہ ہے کہ ایسی حالت ہو جائے جس سے دل میں تقاضا پیدا ہو جائے کہ اگر کوئی عمل چھوٹ جائے تو طبیعت بے چین ہو جائے، طاعت میں کوئی عمل چھوٹ جائے تو طبیعت بے چین ہو جائے. مثلا ایک شخص نماز روزہ کرتا ہے لیکن حال کے نہ ہونے کی وجہ سے نفس ہر زبردستی کر کے کھینچ تان کرتا ہے، اگر ایک وقت چھوٹ جائے تو زیادہ قلق نہیں ہوتا. اور ایک دوسرے شخص کی یہ حالت ہے کہ اگر ایک وقت بھی نماز چھوٹ جائے تو زندگی بوال معلوم ہونے لگتی ہے، تو یہ دوسرا شخص صاحب حال ہے. اور اس کا پیدا کرنا وہ واجب نہیں، کیونکہ اگر طبیعت پر زور ڈال کر بھی عمل کرتا رہا اور نیت خالص اللہ کے لیے ہے، کوئی دوسری غرض نہیں، تو خدا تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، کچھ کمی اس میں نہیں ہے. لیکن ہے یہ حالت بڑی اندیشے کی، کیونکہ جب قلب میں تقاضا نہیں تو خدا جانے کہاں گاڑی اٹک جائے اور کہاں پہنچ کر عمل کا خاتمہ ہو جائے، اس لیے ضروری ہے کہ حال بھی پیدا کرے. بس علم اور عمل اور حال کا جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے، بس علم اور عمل اور حال کا جمع کرنا یہ طریقہ ہے قرب اور رضامندی کا، جو کہ بہت بڑی دولت ہے. کیونکہ اصل دولت راحت اور آرام ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا راحت ہوگی کہ اس کا محبوب حقیقی اس سے راضی ہو اور قریب ہو. یہ راحت کسی کو بھی نصیب نہیں، بلکہ جس کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے اسے اگر کچھ محنت بھی اٹھانی پڑتی ہے تو اس میں بھی اسے لذت ملتی ہے. لوگ جس کو تکلیف سمجھتے ہیں وہ اس کو بھی راحت سمجھتا ہے. مجنوں کو اس کے عزیز و اقارب خانہ کعبہ میں لے گئے اور اس سے کہا کہ یوں دعا مانگ کہ اے اللہ مجھ پر رحم کیجئے، لیلہ اور اس کی محبت کی مصیبت سے نجات دے دیجئے. تو کہتا ہے کہ اے اللہ لیلہ کی محبت مجھ کو اور زیادہ کر دیجئے. غور کرو کہ ایک عورت کی محبت میں یہ حالت تھی، تو کیا خدا تعالیٰ کی محبت لیلہ کی محبت سے بھی کم ہو گئی؟ ہرگز نہیں. تو اب غور کیجئے کہ وہ کیسی لذت کی چیز ہوگی. پس معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کا قرب بڑی دولت ہے. اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو خدا تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھے ہیں وہ بڑی مصیبت میں ہیں، وہ ان کے پاس مال اور اولاد بھی ہو. حقیقت میں اگر غور کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جنہوں نے دنیا کو قبلہ اور کعبہ بنا رکھا ہے وہ کس قدر مصیبت میں ہیں. عیش کے سامان سوچتے ہیں اور جمع کرتے ہوئے ساری زندگی گزر گئی، اور کھانے پینے کو وہی چار چپاتیاں اور تین کپڑے ہی ملے جو سب کو ملتے ہیں، اور پھر لطف یہ کہ اس قدر کوشش کے بعد بھی عیش نصیب نہ ہوا، اور غضب یہ ہے کہ آج تک بھی ان کو اس کا شعور نہیں ہوا. اب تک وہی ترقی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اگر دنیا کا پورا عیش حاصل ہو بھی گیا تو یہ عیش ہی کیا ہے کہ خوب کھا لیا. اگر یہی عیش ہے تو بیل کو سب سے زیادہ میسر ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بیل کھاتا ہے، اس کو کسی طرح کا بھی سوچ اور فکر نہیں، اس کے برابر بادشاہ بھی عیش میں نہیں. خلاصہ یہ کہ بے فکری سے کھا لینا کوئی عیش نہیں ہے. عیش یہ ہے کہ نہ تو موجودہ حالت کی فکر ہو نہ آئندہ حالت کا اندیشہ ہو. پر صاحب حال وہ شخص ہے جو اس پر گزرتا ہے سب کو خوشی خوشی برداشت کرتا ہے اور اس کو نعمت سمجھتا ہے. اگر تکلیف بھی ہو تو اس کے نزدیک عیش ہی ہے، اور اس پر کچھ تعجب نہ کیجیے، دیکھیے اگر ایک مدت کے بعد محبوب سے ملاقات ہو اور دیکھ کر حیران رہ جائے، نہ بات کی ہمت ہو نہ سلام کرنے کی طاقت ہو، اور اسی حالت میں محبوب اس پر رحم کرے اور اس کو سینے سے لگائے اور خوب دبائے کہ اس کا دم بھی نکلنے لگے، اور اسی حالت میں اس کا کوئی رقیب آ جائے، اس کو دیکھ کر محبوب دریافت کرے کہ اگر تم کو تکلیف ہو رہی ہو تو میں تم کو چھوڑ کر اس کو دبانے لگوں، تو اس وقت کیا کہے گا؟ اجی اس تکلیف کو تکلیف سمجھے گا، اور کیا اس کی وجہ سے وہ محبوب کے علیحدہ ہونے پر راضی ہوگا؟ کبھی نہیں، بلکہ وہ تو یہی کہے گا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ جب آدمی کی محبت میں یہ حالت ہے تو خدا تعالیٰ کی محبت میں کیا حالت ہوگی؟ تو معلوم ہوا کہ قرب خداوندی بہت بڑی دولت ہے، جس نے اس کی حقیقت سمجھ لی اس کے برابر کوئی دولت مند نہیں۔ جو اس سے محروم ہے اس پر اللہ والوں کو رحم اور ترس آتا ہے، اور وہ اس کو ذلیل نہیں سمجھتے، کیونکہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ گناہگاروں کو بھی بخشتے ہیں۔ پس گناہگاروں کو حقیر نہ سمجھو، البتہ رحم کے قابل سمجھو، اور وہ برتاؤ کرو جیسے تمہارا بیمار بیٹا ہو، جیسے تمہارا بیٹا بیمار ہو جائے اور اس کے ساتھ تم شفقت کا برتاؤ کرتے ہو۔ دیکھو اگر وہ تم پر حق بھی دے تو تم کو غصہ نہیں آتا بلکہ رحم آتا ہے۔ تو مسلمان وہ ہے کہ مسلمان کی حالت پر آنسو بہائے، نہ کہ اس کو ذلیل اور حقیر سمجھے اور برا بھلا کہے، اور اگر اس کی اصلاح کی امید نہ رہے تو خدا کے سپرد کر دو اور دعا کرو۔ یہ ہے اسلامی شان۔ آج کل یہ حالت ہے کہ ذرا ذرا سی بات میں کسی کو بدعتی بنا دیا، کسی کو وہابی کہہ دیا۔ دیر دیر سے کیوں آتے ہو بھائی؟ سارا مضمون نکل جاتا ہے، یہ تو رسمی آنا ہو گیا۔ دین کی فکر کیوں نہیں کرتے آپ کہ جلدی آئے، وقت سے پہلے پہنچ جائے؟ یہ کوئی آنا ہوا کہ مضمون اصل نکل گیا؟ کچھ پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کو کہ کہاں سے بات چلی، پتہ ہے کیا فائدہ ہے؟ وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه وفي روايه ويحبه الناس عليه قال تلك العاجل بشر المؤمن رواه مسلم۔ حضرت ابي ذر رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے پوچھا گیا، اس شخص کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے جو نیک کام کرتا ہے اور لوگ اس کے کاموں کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی کیا اس کے اعمال خیر کا ثواب قائم رہتا ہے یا باطل ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگوں کا تعریف کرنا مومن کے لیے فوری خوشخبری ہے، اور اصل خوشخبری آخرت میں ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یعنی جب اخلاص کے ساتھ صرف رضاء الہی کے لیے طاعات کی، اور پھر مخلوق بھی ایسے نیک بندوں کی تعریف کرتی ہے، تو یہ مقبولیت اور محبوبیت اور تعریف اس کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں نقد انعام ہے اور نقد بشارت ہے، اور آخرت میں ثواب اور درجہ سو وہ الگ ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں ولیمے کی سنتوں کا بیان ہے۔ نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں اور مساکین کو ولیمہ کا کھانا کھلانا سنت ہے۔ ولیمے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر کھانا تیار کر کے کھلائے، تھوڑا کھانا حسب استطاعت تیار کر کے دوستوں، عزیزوں وغیرہ کو تھوڑا تھوڑا کھلانا بھی ادائیگی سنت کے لیے کافی ہے۔ بہت ہی برا ولیمہ وہ ہے کہ مالدار اور دنیا دار لوگوں کو تو بلایا جائے مگر غریب، مسکین، محتاج اور دیندار لوگوں کو دھتکار دیا جائے، ایسے برے ولیمے سے بچنا چاہیے۔ ولیمے میں ادائیگی سنت کی نیت رکھو، دیندار، غریب اور محتاج لوگوں کو بھی بلاؤ، امیروں میں سے بھی جس کو بلانا ہے دل چاہے بلاؤ، مگر غریبوں کو دھکے نہ دو۔ جو ولیمہ ناموری اور دکھانے کے لیے یا لوگوں کی تعریف کے لیے کیا جائے اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کا اندیشہ ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور احترام اور ادب کے وجوہ. روایت اول سنن ابو داود کتاب الحدود میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک نابینا کی ایک ام ولد تھی جو جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بےہودہ حکایت کہا کرتی اور گستاخی کیا کرتی. وہ نابینا منع کرتا وہ باز نہ آتی, وہ اس کو ڈانٹتا مگر وہ نہ مانتی. ایک شب اسی طرح اس نے کچھ بکنا شروع کیا. اس نابینا نے ایک چھرا لے کر اس کے پیٹ پر رکھ کر بوجھ دے دیا اور اس کو ہلاک کر ڈالا. صبح کو اس کی تحقیقات ہوئی. اس نابینا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اقرار کیا اور تمام قصہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب گواہ رہو کہ اس کا خون رائے گاں ہے, یعنی قصاص وغیرہ نہ لیا جاوے گا. فائدہ, ان صحابی کا جوش محبت اور ادب کس قدر ثابت ہوتا ہے, اور اس سے حنفیہ کے اس مسئلے پر شبہ نہیں ہو سکتا کہ سب نبی موجب نقض عہد نہیں ہے, کیونکہ عدم نقض عہد سے عدم جواز قتل لازم نہیں آتا. یہ قتل سیاستن و زجرن ہے کہ علانیہ ایسے کلمات کہنا کہ اس کافر کے مذہب میں بھی داخل نہیں, پھر بار بار کہنا جو دلیل ہے تمرد اور استخفاف اسلام کی, بلا شبہ موجب زجر بالقتل ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم اذهب البأس عن الناس واشف انت الشافي. لا شفاء الا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.